مولانا محمد اقبال نعت ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا ابتدائی مہینہ محرم الحرام ہے۔ اللہ نے جس وقت اس کائنات کو پیدا فرمایا اسی وقت سے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ یہ کسی انسان کی ترتیب اور یہ کسی انسان کی تنسیق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سال کو 12 مہینوں میں اس دن سے بانٹ دیا ہے جس دن اس کائنات کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، جس دن اللہ نے سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں اور دیگر مخلوقات کو وجود بخشا، اس وقت سے یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی، سال کے مہینوں کی 12، سال کے مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کو اللہ نے اشہر حرم قرار دیا ہے۔ منہا اربعۃ الحرم ذلک الدین القیم، یہی صحیح طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مقدس اور مبارک مہینوں میں اپنی ذات پر تم ظلم نہ کرو، زیادتی مت کرو۔ علماء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بات بیان کی ہے، چونکہ عرب جنگ کے خوگر تھے اور سال بھر وہ جنگ میں مشغول رہتے تھے، لہذا اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ مقدس مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے اور ان مہینوں میں جنگ کو روک دیا جائے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ ان مہینوں کی حرمت کو سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، او كما قال صلى الله عليه وسلم، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر لوٹا ہے جس حالت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض، عرب لوگ جاہلیت میں کھینچا تانی کرتے تھے مہینوں کی، اور کبھی محرم کو سفر کو محرم قرار دیتے تھے اور جنگ کو اپنے لیے حلال قرار دیتے تھے، یہ کہہ کر کہ آج کا ہم یہ مہیس سال کے محرم کو سفر میں ٹال دیتے ہیں اور سفر کو ہم آگے بناتے ہیں. انما النسیء زیادت فی الکفر, یہ ان کے یہاں اضافی عمل تھا کافروں کے یہاں. تو اس بنیاد پر مہینوں کی ترتیب الٹ پلٹ ہو چکی تھی, کہیں محرم کی جگہ سفر, سفر کی جگہ ربیع الاول, کہیں ربیع الاول کی جگہ اس کے بعد والا مہینہ. تو اشہر حرم کی ترتیب میں گٹ مٹ پیدا ہو گئی تھی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھوم پھر کر پھر اپنی نئی اور اپنی ابتدائی ترتیب پر سال آ چکا ہے. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض, سال بارہ مہینوں کا ہے, ان میں چار مہینے مقدس ہیں, بابرکت ہیں, حرمت والے ہیں. تین مہینے تو مسلسل ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, ذوالحجہ کا مہینہ ہے, محرم الحرام کا مہینہ ہے, اور جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے. چار حرمت والے مہینے اللہ نے قرار دیے ہیں. لہذا ان مہینوں میں سب سے مقدم مہینہ محرم الحرام قرار دیا گیا, اس لیے کہ سال کے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, شہر اللہ المحرم, یہ اللہ کا خصوصی مہینہ ہے, محرم کا مہینہ. آغاز بھی شہر حرام سے ہے, ہمارے سال کا اختتام بھی شہر حرام پر ہے. ذوالحجہ مقدس حرمت والا مہینہ, اسی سے سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور ذوالحجہ اسی پر سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے. ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. اسلام میں مہینوں کے تعلق سے بھی اس معلومات فراہم کی گئی ہے, شعبان کا کیا مہینہ ہے, رمضان کا کیا مہینہ ہے, شوال کیا مہینہ ہے. یہ نہیں کہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کہ جس مہینے میں چاہو جو چاہو کر لو اور جس طرح سے سمجھنا چاہو مہینے کے تعلق سے تم سمجھو, ایسا نہیں ہے. اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے, ایک ایک دن کے تعلق سے بتا دیا ہے, رمضان کی ایک ایک رات کے تعلق سے بتا دیا ہے. ہمارے یہاں پوری ترتیب ہے کہ کس سال کے کس مہینے میں نماز کا وقت کیا ہوگا, ظہر کی نماز کب ہوگی, عصر کی نماز کب ہوگی, مغرب کی نماز کب ہوگی, عشاء کی نماز کب ہوگی, فجر کی نماز کب ہوگی. کوئی الرٹ سسٹم اور نظام نہیں اسلام کا, سب کچھ بتا دیا ہے. سنیچر کے دن کے تعلق سے بتا دیا ہے, پیر کا دن کیا مقدس دن ہے, جمعرات اور جمعہ کے تعلق سے بھی بتا دیا ہے, کس دن اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے, سب تفصیلات اسلام کے اندر پائی جاتی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبسا, یہ سمجھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور کوئی چیز ہم نے تم کو سمجھائی اور بتائی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, سب سے مبارک اور افضل روزے رمضان کے روزوں کے بعد محرم, شہر اللہ المحرم کے روزے ہیں, نفل روزے اس مہینے میں جو شخص رکھتا ہے اللہ کے یہاں رمضان کے بعد ان روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. رمضان کے روزوں کا جتنا اجر و ثواب ہوتا ہے اس کے دوسرے نمبر پر محرم الحرام کے روزوں کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے. بعض شارحین نے کہا ہے کہ محرم الحرام کا پورا مہینہ اس میں آ گیا, بعضوں نے کہا ہے کہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ان کے روزے مراد ہیں, اور اکثروں کا یہ کہنا ہے کہ محرم کا جو دسواں روزہ ہے, دسویں تاریخ کا وہ روزہ مراد لیا گیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دن کے روزے کی بڑی حرمت تھی. جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اہل کتاب کو دیکھ کر, یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھ کر یہ قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا دسویں محرم کو روزہ رکھنے کا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو ترجیح دی اور اس کے بارے میں کہا فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیترک, جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم عظيم انجل الله فيه موسى وقومه واغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله عز وجل فنحن نصومه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه. یہودیوں کے تعلق سے جب معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کس بنیاد پر آپ دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا ھذا یوم عظیم, یہ عظیم الشان دن ہے. اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور فرعون کی قوم کو غرق عام کیا, ڈبو دیا پانی میں. تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا, لہذا ہم بھی اپنے رسول حضرت موسیٰ کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یہ فرمایا کہ اس دن کا تم بھی روزہ رکھو. آپ نے بھی روزہ رکھا اور کہا ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں, ہم موسیٰ کی پیروی کے ہم زیادہ حقدار ہیں, یہ آپ نے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہودی بات مان رہے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کرتے, اس لیے کہ توریت کی واضح آیتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس رسول بنا کر کے بھیجا ہوں اور میں اپنے پاس ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا, جس کا نام محمد ہوگا. یہ بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنائی تھی, لیکن ضد میں, ہٹ دھرمی میں اور انا اور فخر اور کبریائی میں, تکبر میں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے پاس ایسی معلومات موجود ہیں جیسی معلومات ان کو اپنی اولاد کے تعلق سے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ضد میں اور ہٹ درمی میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں. دل سے وہ مان رہے ہیں لیکن زبان سے انکار کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں حسد میں کہ نبیوں کا سلسلہ تو, رسولوں کا سلسلہ تو ہماری نسل میں اور ہماری ذریت میں تھا, اب یہ بنو اسماعیل میں یہ وراثت اور یہ نبوت اور یہ نبیوں کی خلافت کیسے منتقل ہوئی. تو یہ عظیم الشان دن ہے اور دسویں محرم کا وہ عظیم الشان دن جس کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی پار لگا دیا. وہ کشتی جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی تھی اور اللہ نے روئے زمین کے تمام کافروں کو, تمام مشرکوں کو ہلاک کرنے کا اس دن فیصلہ فرمایا تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند مومن تھے جو بچا لیے گئے تھے اور پوری دنیا اور پورا عالم نیست و نابود کیا گیا تھا، اس کشتی کو بچانے کا عمل بھی اسی دن انجام پایا. حدیث میں صاف آتا ہے وَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ نُوحًا شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. امام ترمذی یا امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ وہ عظیم الشان دن ہے جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پر آ کر رکی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا اللہ کے اس انعام پر شکر بجا لاتے ہوئے. اور بہت ساری تاریخی کتابوں میں بہت سارے واقعات کا تذکرہ آتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اسی دن اتارا گیا تھا. ان تمام واقعات کا تاریخی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. عاشورا کے روزے کے تعلق سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. جن حدیثوں میں گناہوں کی معافی کا تذکرہ آتا ہے محدثین نے صاف طور پر لکھا ہے کہ وہ گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ کبیرہ کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار ضروری ہے، پکا عزم اور ارادہ ضروری ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دیا جائے گا. اور بعض حدیثوں میں اس کا صاف طور تذکرہ بھی آیا ہے الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهن ما لم تؤت الكبائر. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اور پانچوں وقت کی نمازیں فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک کے جو گناہ ہیں اس کی برکت سے معاف کیے جاتے ہیں، دھو دیے جاتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ گناہ کرنے والا کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو. اور کہیں آیا ہے ما لم تغش الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو تب تک یہ صغائر گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر سوال ہوتا ہے کہ جب رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے اور ظہر سے عصر تک گناہوں کا کفارہ ہے، پھر وہ شخص جس کے تمام گناہ چھوٹے معاف ہو چکے ہوں پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی بھی صراحت علماء نے کی ہے کہ اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا درجہ اس کا مقام بلند ہوتے رہتا ہے، جس کا وہ مشاہدہ کل موت کے بعد کرنے لگے گا ایک سبحان اللہ کیا کارگر اور کیا کس درجہ مفید تھا اور کس درجہ سود مند تھا. اس کی برکتیں اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات، یہ جب آنکھ بند ہو جائے گی اور دل کی آنکھ کھل جائے گی پھر ہمارے لیے سب کچھ دیکھنا میسر ہوگا. جیسے انسان خواب میں ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے، خواب میں بھی بہت ساری چیزیں اسے نظر آتی ہے تو معلوم ہوا دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھوں کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. آدمی بیداری میں جیسے دیکھتا ہے، خواب کے عالم میں دیکھتا ہے، ایسے ہی زندگی میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے تو موت کے بعد کے مرحلے میں بھی وہ بہت ساری چیزیں دیکھے گا. تو اس دن کی ہم قدر کریں محرم الحرام کی. اور ایک بات اس دن کے تعلق سے بیان کی گئی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں دسویں محرم کا تو آپ نے فرمایا صوم یوم عاشورا وخالف الیہود وصوم یوما قبله او یوما بعده وفی روایت ویوما بعده. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو. ذرا غور کرنے کا مقام ہے، روزے کا باب ہے، روزے سے متعلق چیز ہے، اس میں بھی یہودیوں کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ چہ جائے ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار کریں، ان کی تہذیب و تمدن میں، ان کی ثقافت میں، ان کے لباس میں، سر کے بال میں اور لائف اسٹائل میں ان کی ہم مشابہت اختیار کریں، ہمیں کسی طرح اجازت نہیں دی گئی ہے۔ وہ قوم ہے جن کو اللہ نے بندروں میں بدل دیا، جن کو اللہ نے خنزیروں میں بدل دیا تھا، جنہوں نے نبیوں کا قتل عام کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور فرزند ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ بخیل ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں۔ یہ باتیں یہودیوں کی قرآن مجید کے اندر نقل کی گئی ہے، صاف اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا کارساز اور اپنا دمساز اور اپنا دوست مت بناؤ، انہیں اپنا ذمہ دار مت سمجھو کہ وہ لوگ اپنے ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام انجام دیں گے، یہ لوگ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو سدھاریں گے، یہ لوگ ہمارے بچوں کو کارآمد بنائیں گے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، سخت سے سخت لوگوں میں جو دشمن ہو سکتے ہیں وہ یہودی ہے۔ آج جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں پر، وہی دشمنی ہے، یہی عداوت ہے۔ ان کے یہاں کے پروڈکٹ، ان کے اندر کیا کچھ ملا کر کے ہم کو کھلایا جا رہا ہے، ان کے یہاں کی فیکٹریوں میں بنے ہوئے چاکلیٹ، ان کے یہاں کی فیکٹریوں میں بنائے ہوئے بچوں کو پلائے جانے والے دودھ، ان کے یہاں کی فیکٹری میں بنے ہوئے اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں، ان میں کیا کچھ ملایا جاتا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ہمارے ذاتی دشمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی کا معاملہ کیا تھا، زہر دینے والے یہودی تھے، اوپر سے پتھر گرانے کی تدبیر اور سازش کرنے والے یہودی تھے، کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو مدینے سے باہر نکالا، خیبر سے باہر نکالا، جزیرۃ العرب سے باہر نکالنے کا حکم دیا، خالف الیہود، یہودیوں کی تم مخالفت کرو۔ آج کے ہمارے نوجوان بالوں کا جو اسٹائل ہے وہ یہودیوں کا اسٹائل ہے، یوٹیوب میں کھول کر آپ دیکھیے یہودیوں کے بال کیسے ہوتے ہیں، یہودیوں کا لائف اسٹائل ہم اپنے گھروں میں اختیار کر رہے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، ملعون قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس قوم کی اطوار اور عادات کو ہم اختیار کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے لعنتوں کے ہم مستحق ہو جائیں۔ اسی لیے یہودیوں کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، نبیوں کے ساتھ بے وفائی، نبیوں کے ساتھ ان کی بدتمیزی، نبیوں کے ساتھ ان کی بے ادبی، اور اللہ کی کتابوں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو ناشکری اور انکار بیان کیا گیا ہے، اتنا اور کسی قوم کے تعلق سے نہیں بیان کیا گیا، سمجھایا گیا اگر ان کی روش پر تم چلو گے ویسی ہی ذلت ان تم پر طاری ہوگی جو ذلت ان پہ طاری ہوئی تھی۔ آج ہم دھوکے میں نہ آئے کہ ہتھیار کے مالک وہ ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک وہ ہیں، دنیا میں تجارتی فروغ ان کے ملک کو حاصل ہے، اس دھوکے میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سچے مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑیں گے۔ پتھر کے پیچھے چھپ رہا ہوگا یہودی، وہ پتھر کہے گا، بولے گا، یا مسلم، اے مسلمان، تعال ان ورائی یہودین فقتل، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے مارو۔ کل بھی اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار ان پر تھی، آج بھی ان پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار ہے، قیامت سے پہلے بھی وہ ایسے مارے جائیں گے جیسے وہ پہلے مارے گئے تھے۔ ان پر زیادتی نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی ظلم کا اور اپنی زیادتی کا مزہ چکھا تھا، ان کو ان کی سزا دی گئی تھی، خالف الیہود کہا گیا۔ لہذا ایک دن پہلے روزہ رکھو پھر، یا پھر ایک دن اس کے بعد رکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان